إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں دعا کرتے ہوئے اپنے اس خطبہ جمعہ کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی دولت القویت اس کے حکمران ذمہ داران اور یہاں کی گورنمنٹ جو دین کی خدمت میں اسلام کی خدمت میں رات و دن اپنے سرگرمیاں پیش کر رہی ہے خدمات پیش کر رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے یہاں کے دینی ادارے یہاں کے مساجد یہاں کے اوقاف یہاں کے مختلف دعوتی سرگرمیاں اور اس کے ذمہ داران جو اپنا خون پسینہ ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں جد و جہد کر رہے ہیں اللہ ان مسائل جمیلہ کو قبول فرمائے سامعین میں موجود علماء کرام بزرگان ملت نوجوانان اسلام اور میری ماؤں اور بہنوں میں آپ سب کے حق میں دعا کرتا ہوں اپنے حق میں بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے خاندانوں میں جو مرحوم ہو چکے ہیں اسلام کی راہ میں رہتے رہتے اللہ تعالی ان سب کی مغفرت فرما دے جو ہمارے خاندانوں میں جن کو ہم نے اپنے وطن عزیز میں چھوڑایا ہے اللہ ان سب کے جان و مال کی ایمان کی عزت کی حفاظت فرمائے جو یہاں پر موجود ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے ایمان کی مال و دولت کی اور عزت کی اللہ سبحانہ و تعالی حفاظت فرمائے جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں عنوان ہے دعائیں قبول ہونے کے لیے حلال و حرام میں فرق ضروری اس ٹاپک کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہو جائیں ارادے نیک ہیں نیتیں بھی اچھی ہیں جذبہ بھی اچھا ہے ایمبیشن ہے خواہش ہے ٹارگٹ ہے آبجیکٹیوز ہے کمانے کی محنت کا مقصد بھی کلیئر ہے اگر میں کماؤں گا تو اللہ کی راہ میں ایسا کروں گا مسجد بناؤں گا دعوی سینٹر بناؤں گا اپنے گاؤں کے لوگوں کو میں اسلامی تعلیمات سے روشناس کراؤں گا اگر یہ ایک پروجیکٹ کلک ہو جائے تو انشاءاللہ اس کے بعد میں دینی کام کروں گا اگر یہ ایک جگہ پر جاب لگ جائے تو اس کے بعد میرے پاس اتنی انکم آ جائے گی اگر یہ ایک پراپرٹی اگر کلک ہو جائے اگر یہ ایک گھر کا کرایہ اگر لگ جائے ہر ایک آدمی ہر آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ خواہشیں ہیں جو کروٹیں لے رہی ہیں. سچی خواہشوں کی میں بات کروں, بری خواہشیں نہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. آدمی سوچتا ہے کہ میرا ارادہ نیک ہے, میری نیت بھی صحیح ہے, لیکن پھر میری یہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ تو آئیے قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنی دعاؤں میں پاور پیدا کر سکتے ہیں. وہ کیا راز ہے کہ جس کو خیال رکھ کر لائف گزارنے سے ہماری دعاؤں میں پاور پیدا ہو جاتا ہے, قوت پیدا ہو جاتی ہے, قبولیت کا مادہ اس کے اندر بڑھ جاتا ہے. اور وہ کیا گناہ ہے اور وہ کیا غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اور ہماری زندگی پر ذلت مسلط ہو جاتی ہے, پریشانیاں آتی ہیں, بیماریاں آتی ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, زندگی ویسے معمولی نظر نہیں آتی. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم آسانی دیتے ہیں. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الصعب او انت تجعل الحزن اذا شئت سهلا, یعنی اللہ ہی ہے جو ہمارے زندگیوں میں آسانی لا سکتا, ہماری صلاحیتوں سے ہم آسانی نہیں لا سکتے. اگر میں اتنا کمالوں تو میری لائف آرامی کی ہو جائے گی, اگر میں یہ عہدے پر پہنچ جاؤں, اگر میرا بچہ اتنا پڑھ لے گا تو میرے بچے کی لائف کمفرٹیبل ہو جائے گی, یہ سوچ نکال دیجئے. کمفرٹ دینے والا, راحت دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, راحت چھیننے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہم اپنے صلاحیتوں کے ذریعے سے کچھ نہیں کرتے. یہ تو قارون کی سوچ تھی نا, اوتیتہ علم من عندی, اس نے کیا کہا کہ علی علم, میرے علم کی وجہ سے مجھے سب ملا. یہی اس کے بھٹکنے کا دریا بن گیا, یہی اس کے بھٹکنے کا دریا بن گیا. نہیں, اللہ کی توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے, اسی سے امید لگانا چاہیے. کائنات کا کوئی پتا بھی ہل نہیں سکتا جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم شامل. تو کس طریقے سے ہماری دعاؤں کا اثر چلا جاتا ہے؟ پہلی حدیث شریف, یہ حدیث شریف صحیح الجامع صغیر میں بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا وقت ہوگا, اذا تبایعتم بالعینہ ورضیتم واخذتم باذناب البقر ورضیتم بالذبح وتركتم الجهاد, وہ کیا وقت ہوگا کہ جب تم بزنس کے ناجائز طریقوں میں پھنس جاؤ گے اور تم گائے یا بیل کے پیچھے یعنی کہ کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے. اور پھر اس کے بعد اور بھی واضح الفاظ میں کہا گیا ورضیتم بالذبح, کھیتی باڑی میں تم لگ جاؤ گے. کھیتی باڑی میں لگنا کوئی بری بات نہیں ہے, بزنس میں لگنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن بزنس میں لگتے ہوئے, اپنے جاب میں لگتے ہوئے, کھیتی باڑی میں لگتے ہوئے دینی تعلیم حاصل نہیں کرنا, دین پر توجہ نہیں دینا, یہ برا ہے. آپ کمائیے, خوب کمائیے. عثمان غنی مشہور ہے کہ عثمان فقیر, عثمان غنی تو اسلام میں مالدار بننے سے روکا نہیں گیا, لیکن ہم قارون نہیں بن سکتے. اسلام میں عہدوں کو منع نہیں کیا گیا. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا بھی اپنا ایک عہدہ تھا, خلیفہ تھے, لیکن حامان جیسا عہدیدار بننے کی ضرورت. عہدے برے نہیں ہیں, کھیتی باڑی بری نہیں ہے, تجارت بری نہیں ہے, لیکن وہ تجارت, وہ ایکٹیویٹی جو ہمیں دین سے دور کر دے وہ بری ہوتی, جو ہمیں اپنے عقیدے سے دور کر دے. سچا عقیدہ کیا ہے معلوم کرنے کی تڑپ نہیں ہے, صحیح دین کیا ہے معلوم کرنے کی تڑپ نہیں ہے, اور بس شرک میں ہے, بدعت میں ہے, رسم و رواجوں میں ہے, اللہ اس سے راضی ہے یا نہیں ہے اس کی کوئی ہمیں سوچ نہیں ہے, یہ ڈینجرس ہے. دلیل وترکتم الجہاد, ابن قیم رحمت, یہ وہ جہاد نہیں ہے جو میڈیا میں بتایا جاتا ہے, یہ وہ جہاد ہے جو ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ 12 قسم کے جہاد ہوتے ہیں, یعنی جو بھی جس کے اندر بھی جد و جہد لگتی ہے وہ سارے دینی کام. جب ہم دین کے کام میں جد و جہد چھوڑ دیتے تو اللہ سبحانہ وتعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وارننگ دے رہے, سلط اللہ علیکم ذلا لا ینزعہ, اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا. اس کا مطلب نکلا کہ مسلمانوں پر ذلت صرف دشمنوں سے نہیں آتی, اللہ بھی پنشمنٹ کے طور پہ مسلمانوں پر ذلت لا سکتے ہیں. اسے دلیل ملی, سلط اللہ علیکم ذلا. اکثر ہم بہانے بناتے ہیں, وہ دشمن کی وجہ سے ذلت آ رہی, اس کی وجہ سے. نہیں, ہمارے بد عقیدے, بد عقیدہ برے عقیدوں کی وجہ سے بھی ذلت آ سکتی ہے, یاد رکھیے. سب سے ہمارا جو بڑا دشمن ہے نا یہ ہمارا نفس ہے، وہ دجال ہو کا فتنہ ہے، وہ فلاں دشمن ہوگا، وہ خبر کا عذاب، یہ سب چیزوں سے پناہ مانگنا ہے، لیکن سب سے پہلے پناہ کس سے مانگنا ہے؟ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ انفسنا. یہ جو رات دن جو دجال سے بھی زیادہ خطرناک جو نفس امارہ جو لگا ہوا ہے ہمارے ساتھ، یہ بڑا خطرناک ہے، اس کی باتوں میں نہیں جانا. یہ دجال سے بھی خطرناک ہے، یہ رات دن لگا ہوا ہے، دجال ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں ہے، لیکن یہ تو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. سلط اللہ علیکم ذلن، اللہ تعالیٰ تم پر ذلت کو طاری کر دیں گے. لا ينزعه، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہٹانے والے نہیں ہیں. پورا سناٹا. صحابہ اکرام نے پوچھا، وہاں پر تفصیلات کا ذکر نہیں ہے، لیکن وہاں پر جو فا کا ذکر ہے اس کے بعد، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جواب دیتے ہیں، نہیں ہٹے گی، تم پر سے ذلت نہیں ہٹے گی، تم پر سے پرابلم نہیں ہٹے گے، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ کر نہیں آؤ. دنیا کو ہم توجہ دیتے ہیں، اپنا بچہ انجینئر بن جائے بہت اچھی بات ہے، اسلام آپ کو روکتا رہے، ڈاکٹر بن جائے بہت اچھی بات ہے، لیکن فضیلت تو دین علم کو ہی ہے نا، علم دین کو سب سے زیادہ فضیلت ہم مانتے ہیں، تو پھر اس پہ زیادہ توجہ ہونی چاہیے. آپ جو بھی توجہ دنیاوی تعلیم میں دے رہے دیجیے، لیکن آپ یہ ثابت کیجیے کہ میں اس سے زیادہ توجہ تو علم دین کو دوں گا، تب تک کوئی پرابلم نہیں. حتی ترجعوا الی دینکم، طبرانی کی روایت میں اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے، کیا وقت ہوگا جب قتل و غارت گری ہوگی، فتنے ہوں گے، مسلمان آپس میں لڑیں گے، فلاں، ایک لمبی ایک حدیث شریف ہے. آخری میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں پہ سے یہ ذلت نہیں ہٹے گی، نہیں ہٹے گی، جب تک کہ حتی ترجعوا الی امرکم الاول. اتھینٹک حدیث شریف، محدثین شرح میں بتاتے ہیں، جب تک کہ تم اول، مطلب اس دین کی طرف نہ لوٹ جاؤ جو اول وقت پہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں جو دین تھا، جب تک تم اس کی طرف نہیں آؤ گے یہ ذلت ہٹنے والی نہیں. اس حدیث شریف سے پتا چلا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اوپر سے ذلت پرابلم ہٹا لیں، تو پوری کوشش کر لیجئے، نیت بنا لیجئے. علم میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، عمل میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن نیت تو بنا لیجئے کہ اللہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کے مطابق چلنے کے لیے اللہ تو مجھے توفیق دے، اس کے لیے نیت تو کر لیجئے. کمی بیشی ہو سکتی ہے انشاءاللہ، اللہ بہت تعالیٰ معاف کرنے والے، لیکن نیت ہی نہیں ہے، اگر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں تو پھر پرابلم ہو سکتا ہے. دوسری دلیل، یعنی اس حدیث شریف سے پتا چلا کہ اگر عقیدے پر توجہ نہیں دیں گے تو دعائیں قبول ہونے میں پرابلم ہوتا ہے. سیکنڈ، اگر گھر کے اندر برائی دیکھ رہے ہیں لیکن آپ ٹوکتے نہیں ہیں، گھر کے اندر اچھائی کو آپ پھیلاتے نہیں ہیں، خاندان میں، اپنے دوست احباب میں، جہاں پر بھی آپ جاتے ہیں، کم سے کم یہ ہے کہ دل میں تو برا جانا چاہیے کوئی برائی کو دیکھ کر. آپ خود گھر کے اندر انٹرنیٹ لاتے ہیں، ٹی وی لاتے ہیں، انٹرنیٹ اور ٹی وی لانا کوئی برا نہیں ہے، یہاں پر بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، ریکارڈنگ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آپ کیسے استعمال کرتے ہیں، کیا کنٹرول ہے یا نہیں، آپ کے بچے کہاں جا رہے ہیں، آپ کے بچے کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بچہ، آپ کے گھر والیاں غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ بھائی باہر تو ٹوکوں گا لیکن میں گھر میں نہیں ٹوکوں گا. اپنے دوست و احباب میں آپ بیٹھتے ہیں، غیبت ہوتی ہے، چغل خوری ہوتی ہے، کسی کے اندر ہمت نہیں ہوتی، میرے بھائی میں غیبت نہیں سنتا، حرام کام میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. منکر کو دیکھ کر ٹوکنا چاہیے، اگر آپ ٹوک نہیں سکتے تو کم سے کم دل میں برا جاننا چاہیے. یعنی اصلاح اور دعوت کا کام، مسلمانوں میں اصلاح کا کام ہوتا ہے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا مطلب ہے مسلمانوں میں اصلاح کا کام، غیر مسلم میں دعوت کا کام. آپ کی ڈو دا پوسیبل، جو آپ کی کیپیسٹی میں ہے، جتنی آپ کو نالج ہے اتنا تو آپ کریے، اس کے بعد آپ سے نہیں ہو رہا تو اسکالر سے ملا دیجیے، عالم کا پتہ دے دیجیے. اگر آپ اتنا کریں گے تو آپ دیکھیں آپ کی دعاؤں میں انشاءاللہ پاور پیدا ہو جائے گا، اور نہیں کریں گے تو دعاؤں میں اثر ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے. دلیل، ترمذی شریف کی مشہور روایت ہے، والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ فتدعونہ فلا استجیب لکم. الگ الگ الفاظ سے روایت آئی ہے، شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو حسن لغیری کہا، یعنی تم نیکیوں کا کام کرتے رہو، پھیلاتے رہو، برائیوں سے تم روکتے رہو، ورنہ اگر تم نہیں کرو گے، گھروں کے اندر برائیاں ہو رہے ہیں یا دوستانے میں برائیاں ہو رہے ہیں، پھر بھی آپ توجہ نہیں دیتے، ٹوکتے نہیں، آپ کو طاقت ہے ٹوکنے کی، آپ ٹوکتے نہیں ہیں، صرف دل میں برا جان لیتے ہیں جبکہ طاقت ہے ٹوکنے کی، اگر ہم اصلاح اور دعوت کا کام چھوڑ دیں گے ہماری کیپیسٹی میں موجود ہونے کے باوجود بھی, تو کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر ایک عذاب کو مسلط کرے گا. اس کا مطلب کہ کیا عذاب اس کے مسلمانوں کے اوپر اللہ کے طرف سے بھی آ سکتا ہے. دیکھیں یہاں پر ایک میں پھر ایک پوائنٹ کلیئر کر دیتا ہوں, ایک ہی چیز ایک ہی عذاب میں کچھ لوگوں کے لیے وہ آزمائش بن سکتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے وہ چیز عذاب ہو سکتی ہے. اب یہ چیز آزمائش ہے یا یہ چیز عذاب ہے ہم نہیں کہہ سکتے, وہ تو اللہ بہتر جاننے والا کہ یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے. لیکن ہم اکثر مطمئن ہو جاتے وہ فلاں جگہ پہ ہمارے ساتھ جو فسادات ہوئے نا وہ آزمائش تھی, ہو سکتا عذاب بھی ہو سکتا اللہ والا, ہو سکتا ہمارے کرتوتوں کے کہتے اللہ نے مسلط کر دیا ہوگا دشمن کو ہم پر, تو ہم کو پتا نہیں چلتا کہ آزمائش ہے یا عذاب ہے. ایک ہی چیز کسی کے لیے آزمائش بھی ہو سکتی ہے عذاب بھی ہو سکتی ہے. دلیل صحیح مسلم کی روایت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کیا وقت ہوگا جب قیامت کے قریب زلزلے ہوں گے اور بہت سارے لوگ تباہ ہو جائیں گے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی سنا کہ بازاروں میں بھی زلزلے ہوں گے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بازار میں تو اچھا انسان بھی جاتا ہے برا انسان بھی جاتا ہے, پھر کیا ہوگا؟ مطلب کیا یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یبعثون علی نیاتہم, ہر ایک اپنے اپنے ایمان کے حساب سے قیامت میں اٹھایا جائے گا. ایک ہی چیز کسی کے لیے آزمائش بن سکتی ہے اور کسی کے لیے عذاب بن سکتی ہے. فسادات میں بعض اوقات علماء بھی کٹ جاتے ہیں, دائی بھی کٹ جاتے ہیں, برے لوگ بھی کٹ جاتے ہیں. اچھی ہے وہ لوگوں کی زندگی جو اچھے عمل کرتے کرتے اچھے عقیدے میں وہ اللہ کی راہ میں کٹ جاتے ہیں تو وہ شہادت ہے, ورنہ پھر وہ عذاب بھی ہو سکتا ہے اللہ حفاظت پر. تو اس لیے مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ ذلت مسلط کر ہی نہیں سکتا. ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے اس کے بعد شرک بھی ہے, بدعت بھی ہے, رسم و رواجیں بھی ہیں, دعوت کا کام بھی نہیں ہو رہا ہے, اصلاح کا کام بھی نہیں ہو رہا ہے, یہ کہہ کے ہم مطمئن ہیں کہ ہمارے اوپر تو کوئی عذاب آ ہی نہیں سکتا, تو ایسی بات نہیں ہے. حدیث دلیل ہے کہ مسلمانوں پر ذلت اللہ لا سکتے ہیں اگر عقیدے کی کمزوری ہو جائے, اصلاح اور دعوت کا کام نہ ہو تو اللہ تعالیٰ عذاب کو لاتے ہیں. پھر اس کے بعد تم دعائیں مانگو گے تمہاری دعائیں منہ پر مار دی جائیں گی, یعنی اگر گھر کے اندر برائی کو دیکھتے ہوئے نہیں ٹوکو گے. اللہ ہماری بات ہوگا. اور ایک حدیث شریف پڑھنے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے حلال و حرام میں فرق نہیں کرنے کی وجہ سے بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی. ایک لمبی حدیث شریف ہے, ذکر الرجل یطیل السفر اشعث واغبر, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس اتنا زیادہ کہاں کا سفر ہے, حج کا سفر ہے, عرفات کے میدان کا, مزدلفہ کا, یہ وہ سفر ہے جہاں پر وہ سفر کرتے کرتے اس کے بال دھول میں اٹے ہوئے ہیں, اس کے کپڑے دھول میں اٹے ہوئے, اشعث واغبر, اس کے بعد وہ یمد یدیہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے, دعائیں مانگتا ہے. کہاں پر؟ عرفات کے میدان میں, حج کے میدانوں میں وہ دعائیں مانگتا ہے. وہ مطعم ہو حرام, اس کا کھانا پینا حرام کا, وہ مشرب ہو حرام اور اس کا پینا حرام کا ہے, وہ ملبس ہو حرام, اس کا پہننا حرام, وہ غذی بالحرام اور حرام کی وجہ سے اس کا جسم پل کے اس کا جو جسم ہے چمڑا ہے گوشت ہے تیار ہوا ہے, وہ غذی بالحرام خاننا اس کا جب, کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ دعا منہ پر مار دی جائے گی. ہمیں اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ یہ حلال طریقے سے گوشت کٹ رہا ہے کہ نہیں کٹ رہا ہے, لیکن اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ یہ جو پیسہ جو جیب میں رکھا ہوا ہے یہ حلال طریقے سے آیا کہ نہیں آیا. انکم پہ توجہ نہیں ہے, آؤٹ کم پہ بہت توجہ, معاف کرنا, اس پہ بہت تحقیق ہو گئی, بھائی آپ کلمہ پڑے گا برابر کاٹے گا, اس پہ بہت ماشاء اللہ امت مسلمہ بہت چوکنا ہے, لیکن اس بارے میں زیادہ تحقیق نہیں ہو رہی کہ جو جیب میں حرام پیسہ رکھ کے حلال ہوٹل ڈھونڈنے سے کافی نہیں ہوتا, وہ جیب میں جو پیسہ آ کے گر رہا ہے وہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ حلال طریقے سے آ رہا ہے کہ حرام سے, کیونکہ قیامت میں اس وقت تک قدم نہیں ہٹے گا جب تک کہ سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے. اس میں سے ایک سوال کیا ہوگا, کہاں پر خرچ کیا گیا؟ صرف یہ سوال نہیں ہوگا, من اینک تصب, کہاں سے تم نے کمایا؟ تو ہماری دعاؤں پہ بڑا اثر پڑتا ہے. اب آئیے دوسرا پہلو, شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ کی پہلی جلد کے ساتھ حدیثوں میں انہوں نے ایک نصیحت کی ہے کہ میں خطیب حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ لوگوں کو مایوس نہ کرے اپنے بیانوں کے درمیان, بلکہ لوگوں کو ذرا امید بھی دلائیں, امید دلائیں, شوق دلائیں. اب میرے ابھی تک جو حدیثیں سنیں گے اس سے ہو سکتا ہے ہمارے اندر مایوسی آ جائے, لیکن آئیے اپنے دعا میں پاور کیسا پیدا کر سکتے ہیں؟ ذرا میں وہ حدیث شریف بھی سنا دیتا ہوں، بہت آسان ہے۔ اپنی دعا میں اثر پیدا کرنا ہے، پاور پیدا کرنا ہے، بہت آسان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6502 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّ، کہ بندہ میرے قریب آتا ہے، قریب آتا چلا جاتا ہے۔ سب سے دور کون ہے؟ شیطان، کیونکہ اس نے نافرمانی کی۔ رجیم ہو، رجیم کہتے ہیں سب سے دور دھکا رہو۔ من کان للہ تقیا کان للہ ولیا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ ڈرے گا، متقی پرہیزگار ہو، اللہ کی شریعت کا خیال رکھے گا، اتنا اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ جو جتنا نافرمانی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی دور ہو جائے گا۔ کہہ رہے ہیں بندہ نفل کام کرتا ہے، نفل کام، کہیں بھی بیان ہو رہا ہے تو آپ والنٹیئر بن جاتے ہیں، چلیے شیخ آپ کا بیان ہے، چلو میں ٹھہر کے پمفلیٹ بانٹتا ہوں، میں ہینڈ بل بانٹتا ہوں، چلیے میں آپ کو کار میں لے کر جاتا ہوں، چلیے بیان کے لیے میرے سے پیسہ ہوتا میں۔ اب آپ کہیں گے نہیں بھائی زکات فرض ہے، میں بیانوں کے لیے پیسہ کیوں دوں؟ یہ خیال آ سکتا ہے، زکات میں دے رہا ہوں، یہ بیانوں کے لیے پیسہ کیوں دوں میں؟ یہ بیان کے لیے میں اپنا ٹائم کیوں دوں؟ میں تو نماز کے لیے ٹائم دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ سب جو چیزیں فرض ہیں وہ تو فرض ہے ہی ہیں، اس سے تو اللہ آپ کو بہت چاہے گا، لیکن نفل کام والنٹریلی جو آپ کام کرتے ہیں، اپنی طرف سے رضاکانہ طور پر مال لگاتے ہیں، ٹائم لگاتے ہیں، صلاحیت لگاتے ہیں، اس میں آپ کی دعاؤں میں پاور پیدا ہو جاتا ہے۔ دلیل کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، بڑی اچھی پیاری حدیث ہے، آخری میں کہہ رہے ہیں لئن سألنی لأعطینہ، اگر وہ دعا کرے گا تو میں اس کی دعا پوری کروں گا۔ جو لوگ رات دن نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں نا، ان کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی فلاں کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، مشہور ہو جاتی ہیں بعض شخصیتیں، کیوں؟ رات دن وہ اللہ کی راہ میں ہوتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ جتنے ہو سکے والنٹریلی کام، نفل کام بڑھا دیجیے۔ اگر آپ کو کل ایک کام ہے، ارے کام ہوگا نہیں ہوگا، بلیف کیجیے آپ صبح میں قرآن مجید کی تلاوت کر لیجیے، کچھ نفل نمازیں پڑھ لیجیے، چاش کی نمازوں کا اہتمام کیجیے، تہجد پڑھیے، اچانک آپ دیکھیں دوسرے دن آپ کی وہ دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ ایک مرتبہ گزشتہ 5 سال سے میری کچھ دعائیں تھیں جو قبول نہیں ہو رہی تھی، مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی، کیونکہ میری نیت بھی بہت اچھی تھی، تو میں یہاں تک بھی دعا کر رہا تھا اللہ اگر میری نیت میں کھوٹ ہے تو میری نیت سیدھی کر دیجیے، لیکن یہ کام کرنے کی خواہش ہے، دین کا میں فلاں کام کرنا چاہ رہا ہوں، دین کا میں فلاں کام کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن فائنانشل ریسورسز کی وجہ سے رکاوٹیں آ رہی ہیں، میری نیت اگر غلط ہے اللہ تو میری نیت کی اصلاح کر دیجئے، لیکن وہ کام مجھ سے کرائیے، کیونکہ اس کا اجر میں لینا چاہتا ہوں۔ اس کے باوجود بھی میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ 5 سال ہو گیا، 6 سال ہو گیا، میں تڑپ رہا تھا کہ کچھ کام کروں، دین کا کچھ بڑا کام کروں، لیکن ہو نہیں رہا تھا۔ تو میں نے سوچا میرے دعا میں اور کیسے آئے گا کہ جیسے ہی میں مانگوں تو فوراً دعا قبول ہو جائے۔ ویسے تو کئی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، لیکن فلاں پرٹیکولر خواہش ہوتی ہے انسان کی کہ فلاں چیز میرے ہاتھ سے ہو جائے تاکہ اللہ کی راہ میں کچھ پیش کرنے کے قابل بن سکوں، کچھ قابل ہو سکوں۔ میں نے عرب علماء کے یوٹیوب پر جا کر جو بیانات دعائیں قبول ہونے کے جتنے بیانات ہیں سنا 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 سنا، مجھے آخری میں 2-3 نقطے مل گئے۔ اکثر ہم دعا کرتے ہیں نا، دعا میں طور کیسا لانا ہے، اکثر ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو رحیم اور رحمان تصور کر کے ہی دعا کرتے تھے، جیسے اے رحیم اے رحمان تو دینے والا ہے، تو یہ دے دینا، تو ایک رحیم اور رحمان کے تصور میں ہی دعا کرتے ہیں۔ قدیر، قدیر کا تصور ہمارے دماغ میں نہیں آتا۔ قدیر، مثال کے طور پہ آپ کا ایک دوست ہے، وہ آپ کے ساتھ خوب ہمدردی کر سکتا ہے، ارے میرے دوست کو فلاں چیز ملا، حسد والا دوست نہیں، اچھا والا دوست، کیا کرتا ہے، ارے میرے دوست کو فلاں ہو گیا تو اچھا رہتا، بےچارا بہت پریشان ہے، بیوی بولتے ارے میرے شوہر کا فلاں کام ہو گیا تو اچھا رہتا، بہت پریشان ہے میرے شوہر، شوہر بیوی بچوں کے بیماریوں کو کچھ بھی لے کر، بہرحال خاندان والے پریشان رہتے، ارے بیماری چلے گی تو اچھا رہتا، یہ فلاں کام ہو گیا تو اچھا رہے گا۔ لوگ آپ سے ہمدردی کر سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کی مصیبت کو نکال کے پھینک دے، نہیں، کیونکہ لوگ آپ سے ہمدردی کر سکتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ کی زندگیوں سے تکلیف، ساری تکلیف نکال کے پھینک دے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے، ساتھ میں اللہ تعالیٰ قدیر ہے، وہ چاہے تو پوری کائنات کے فیصلے بدل دے سکتا ہے آپ کے لیے۔ حدیث شریف ہے، بعض ایسے نیک لوگ ہیں اگر وہ قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کے لوگوں کے فیصلے اور اس کے ذہن بدل کے اس کے فیور میں کر دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو دعاؤں کا یہ ایک ہی تو چیز رہ گئی ہے مسلمانوں میں. اب اگر ہم اپنی دعاؤں کو بھی خراب کر دیں گے اپنے برے عقیدے کی وجہ سے، برائیاں کر کے، برائیوں پہ نہیں ٹوک کے، حلال و حرام میں فرق نہیں کر کے، تو پھر ہم مسلمان دنیا میں پہلے سے پٹ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی پٹنے کا ارادہ ہے نعوذ باللہ. یہ ایک ہی تو چیز ہے، دعا رہ گئی ہے، اس دعا کو ہم کو بچانا بہت ضروری ہے. یہ دعا میں پاور لانے کے لیے کیا کرے، لئن سألنی لأعطینہ، اگر وہ دعا کرے گا تو دعا میں کیا کرے، خاص طور سے رحیم اور رحمان کے ساتھ ساتھ قدیر کا بھی تصور لائیے. اگر آپ پڑھتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 255 سے 265 تک پڑھیا، تو اس کے اندر بتایا گیا ایک واقعہ، وکالذی مر علی قریۃ، اس آدمی نے کہا کیسے ممکن ہے کہ مر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اتنوں کو لا سکتے، کیا شک سے دعائیں کرنے سے، شک آنے سے آدمی کا اللہ تعالیٰ سے ذرا سا وہاں پر کنیکشن لوز ہو سکتا ہے. تو فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سبق بتایا، آخر میں کیا معلوم، فلما تبین له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير، کہا کہ میں نے اللہ قدیر ہے، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اللہ پہ شک میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے عمل اور ہمارے عقیدے اور ہمارے حلال و حرام کے پرابلم کی وجہ سے اللہ پہ شک میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کردار پر دیکھنے کی ضرورت. تو عالم صاحب نے کہا تم قدیر کے ساتھ دعائیں مانگو، تو میں نے قدیر کے ساتھ دعائیں مانگی. بلیف کیجئے 6 سال سے جو کام نہیں ہوا، 1 ہفتے میں میرے پورے وہ کام ہو گئے الحمدللہ. لیکن ساتھ میں انہوں نے ایک اور ایک بھی نصیحت کی، کچھ دعائیں ہوتی ہیں جو آپ چاہتے ہوئے بھی قبول نہیں ہوتی، کہ اللہ پہ بلیم نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون سی دعا قبول کرنا، کون سی دعا قبول نہیں ہونا، قبول نہیں کرنا. قبول کرنے کی شکلیں الگ ہے بس، یا تو وہی چیز مل جاتی ہے اسی وقت پر مل جاتی ہے جو آپ چاہتے ہیں، یا تو وہ چیز اس کے علاوہ کوئی دوسری مصیبت ہے وہ ٹل جاتی ہے اس دعا کے بدلے میں جو آپ کے لیے زیادہ بہتر رہتی ہے، اس پہ آپ کی توجہ نہیں ہو، کیونکہ اللہ ہم سے زیادہ رہتی ہے. یا بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اٹھا کے آخرت میں اٹھا کے رکھ لیتے ہیں، کل کے دن آپ کے لیے وہ آخرت میں توشے کے طور پر کام آئیں گی. تو دعائیں کرنے میں مت گھبرائے، اگر آج نہیں تو کل اس کا برابر اثر آنے والا ہے. اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو دماغ میں بٹھا لیجئے، اللہ قدیر ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، تو اللہ حکیم بھی ہے. آپ نے دعائیں کی پھر بھی بچہ آپ کا مر گیا، آپ نے دعائیں کی پھر بھی خاندان میں کوئی فوت ہو گیا، آپ نے دعائیں کی پھر بھی مصیبت جاری ہے، تو کہہ دیجئے اللہ حکیم ہے، کچھ حکمت ضرور ہوگی، کچھ حکمت ضرور ہوگی. اگر یہ تصور کے ساتھ ہم لائف گزاریں گے کبھی مایوسی نہیں آئے گی. اسی لیے آپ دیکھیں انشاءاللہ کبھی مایوسی نہیں آئے گی. اسی لیے آپ دیکھیں صحابہ کرام میں خودکشی کے واقعات ایسے نہیں ہیں، لیکن آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں مسلمان بھی خودکشی کر لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تصور کلیئر نہیں ہے، جلدی میں آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. اور ایک دعا ہے، اس سے دعا میں پاور پیدا ہوتا ہے، وہ ہے لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة، یہ بڑی مؤثر دعا. کنز، اس کو کہا گیا کہ کنز ہے، یعنی کہ بہت بڑا خزانہ ہے، خزانہ. لا حول معنی پلٹنے کا معنی ہے اس کے اندر، قوة معنی کوئی بھی نیک کام کرنے کے لیے آپ کو طاقت چاہیے، برائیوں سے پلٹنے کی بھی آپ کو طاقت چاہیے. وہ بھی کہاں سے ملے گی؟ کہ اللہ کی توفیق جب تک نہ ہو تو آدمی برائیوں سے بھی نہیں پلٹ سکتا. اگر اللہ کی توفیق آپ کے ساتھ آ جائے تو شیطان نفس امارہ سب سے لڑنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے انشاءاللہ. لا حول نہیں ہے برائیوں سے پلٹنے کی اور نیکیوں کے کرنے کی طاقت سوائے اللہ باللہ، سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ طرف سے. یعنی آپ کے جو حالات ہیں، مصیبت، پریشانیاں، تکلیفیں، فلا 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 فلا، آپ لا حول ولا قوۃ الا باللہ اس تصور کے ساتھ کریے، اس قدیر یا قدیر یا قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، آپ دیکھیں کہ آپ کے اچانک حالت پلٹ جاتے ہیں اور بہت ہی اسموتھ آپ کی لائف ہو جاتی ہے. سورہ لیل پڑھی، اس کے اندر بتایا گیا کہ جو لوگ خرچہ کرتے ہیں، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہیں، ان کی لائف کو ہم آسان کر دیتے ہیں. جو بخیلی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں کچھ بھی لگاتے نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہم ان کی لائف کو مشکل کر دیتے ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں حلال و حرام سے متعلق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی علماء کے بیانات سننے سے ہر چیز حرام حرام ہی لگتی ہے، لہذا سننا ہی نہیں. کیا بولتے ہیں؟ سنے تو عمل کرنا پڑتا، ایک ہمارے ہندوستان کا فارمولا ہے، سنے تو عمل کرنا پڑتا. تو اس لیے کئی لوگ کیا کرتے ہیں، معلوم سننا ہی نہیں، جیسے خطبے میں کیا کرنا، آخری میں جانا. اس لیے پورے لوگوں کو یاد رہتا تعالی اعلی و اولا و آدھے، سب کو یاد رہتا ہے، وہ ٹائم پہ آتا ہے اکثر، یعنی تو وہ ٹائم پہ اٹھتے نہیں. تو لہٰذا سننا ہی نہیں، سنے تو عمل کرنا پڑتا، بعد میں اللہ معاف کرتا. شیخ ابن عثیمین رحمتہ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ایسے کچھ لوگ ہیں جو فارمولے بنا کے لائف گزار رہے ہیں، وہ لوگ علم دین حاصل ہی نہیں کر رہے، وہ فرض عین کیا ہے، عقیدہ صحیح کیا ہوتا ہے، بدعت کس کو کہتے ہیں، شرک کس کو کہتے ہیں، حلال و حرام کیا ہے، اس پہ ان کی توجہ نہیں ہے اور وہ لوگ علم حاصل کرنا بھی نہیں چاہ رہے، تو شیخ کیا لوگ بچ جائیں گے؟ تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ایسے لوگوں کو ڈبل عذاب ملے گا، ڈبل بس میں جہنم ملے گا، اللہ پاک کرے ڈبل عذاب. شاگردوں نے پوچھا اے شیخ ڈبل عذاب کیوں؟ کہا کہ ایک تو عمل نہیں کرنے کا، جو چیزیں ضروری ہے جاننا وہ جاننا پڑے گا آپ کو، وہ واجب ہے جاننا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہر مسلمان کو جاننا فرض ہے، طالب العلم فریضہ علی کل مسلم، کچھ چیزیں جو جاننا بہت ضروری ہے، اگر وہ آدمی نہیں کرتا ہے تو نہیں جاننے کا ایک گناہ، نہیں جان کر نہیں عمل کرنے کا ایک گناہ، ڈبل گناہ ہوتا، بچ کر کہیں بھی نہیں آ سکتے. تو بعض لوگ ہر چیز حرام حرام ہی لگ رہی ہے نا، لوگ بولتے ہم کہتے ہیں نہیں بھائی حلال زیادہ ہے حرام کم ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں 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 حرام زیادہ ہے حلال کم ہے، نہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، لوگ کہتے ہیں دیکھو بھائی حلال میں کیا کیا ہے، صرف جانور میں آپ آٹھ قسمیں بتاتے ہیں اور چند قسمیں بتاتے ہیں، جبکہ جنگل میں جتنے چیزیں سب حرام ہیں کہ نہیں ہے، تو لہذا حرام زیادہ ہوا اور حلال کم ہوا. تو ہم کہیں گے اگر تم مجھے جنگل کی مثال دو گے تو میں تمہیں سمندر کی مثال دوں گا، سمندر میں اتنے مچھلیاں ہیں وہ سب کے سب حلال ہے کہ نہیں، ڈھونڈیں گے تو حلال ملے گا، سوچ پیدا ہوگی تو اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوگی، نہیں سوچ ہی ہماری کمزور ہے، ایمان ہمارا کمزور ہے تو کائنات میں ہم کو حلال راستے سمجھ میں نہیں آئیں گے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو حلال و حرام میں فرق کرنے کی توفیق عطا کرے. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، ایک اور ایک پوائنٹ سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. سورہ بقرہ کی جو آیت میں نے پڑھی، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم، بہت سارے ہمارے بھائی یہاں پر محنت کر کے عرب کنٹریز میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر بڑی محنت سے حلال کمائی کما لیتے ہیں، لیکن پھر انڈیا میں جا کر اپنے وطنوں میں جا کر انشورنس یا کہیں پر فکس ڈپازٹ کہیں نہ کہیں بہرحال پھنس جاتے ہیں. نتیجے میں کیا ہوتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہمارے خاندانوں سے غائب ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مار کر رہیں گے اور صدقہ اور چیریٹی والے نظام کو اللہ بڑھا کر رہیں گے. واللہ لا يحب كل كفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ ناشکرے کو بڑے گناہ کرنے والے کو پسند نہیں کرتے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہو جائیں تو اپنے کمائی پر، عقیدے میں جیسا ہم شرک سے ڈرتے ہیں، عبادات میں جیسا ہم بدعت سے ڈرتے ہیں، ویسے ہی معاملات داریوں میں ہم کو حرام سے ڈرنے کی عادت ڈالنا چاہیے. میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.